أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود پڑھ دیجئے محمد. سیرہ معصومین کے حوالے سے ان حالات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جن حالات سے چوتھے امام دوچار رہے، اور اس ضمن میں کل یہ بیان کیا گیا کہ سختی حالات کا اندازہ ایک انسان اس سے بھی لگا سکتا ہے کہ دور زمان امامت امام سجاد مشکل ترین دور، کٹھن ترین دور، بلکہ اسے اثر اختناق بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک مکمل سکوت، خوف، دہشت، اور یزید، مروان، عبد الملک ابن مروان، ولید ابن عبد الملک اور اس جیسے ظالم اور جابر خلفاء اور حکمران تخت خلافت پر مکمل گھٹائی کے ساتھ بغیر کسی خطر اور بغیر کسی خوف کے اسلامی تعلیمات، بنیاد اسلام، بنیاد سنت، بنیاد قرآن، ہر ایک چیز کو تہ و بالا کر رہے ہیں. اور اس موقع پر عالم اسلام کربلا کے واقعے کو دیکھ چکا ہے. عالم اسلام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ بنی امیہ کے جنہوں نے نواسۂ رسول کا خون بہانے میں کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں کی، تو پھر ہمارا مقابلہ کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرہ، وہ خون کی ہولی کھیلی گئی کہ جس میں مدینہ تاراج ہوتا ہے، مدینے کی گلیاں خون سے لہولہان ہوتی ہیں، مسجد نبوی کی توہین ہوتی اور ہزاروں اصحاب اور کئی صحابیات قتل ہوتے ہیں اور عصمت دری ہوتی ہے. اور اس تمام درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام کس انداز میں زعامت دینیہ کو انجام دے رہے ہیں. دیکھیے، تقریباً اگر میں پیریڈ بیان کر دوں، چار اور پانچ سال کے لگ بھگ، یزید کا دور خلافت چند مہینے اور چند دن، معاویہ ابن یزید کا دور خلافت کہ جو کسی گنتی میں بھی نہیں آتا، مروان ابن حکم نو مہینے کی اس کی خلافت کی مدت، اور اس کے بعد جو شخص برسر اقتدار آتا ہے، بنی امیہ کے مقتدر ترین خلفاء میں سے ایک خلیفہ، یعنی عبد الملک ابن مروان، اسی مروان کا بیٹا، یہ عبد الملک ابن مروان، اس کی خلافت 20 سال کے ایک طویل عرصے پر محیط. اور پھر اس کے بعد اس کا انتہائی مکار بیٹا ولید ابن عبد الملک کہ جس کی خلافت 10 سال کے ایک طویل عرصے پر محیط، تو چاہے وہ مروان کا زمانہ خلافت، چاہے وہ عبد الملک کا زمانہ خلافت ہو، چاہے وہ ولید کا زمانہ خلافت، یہ تین وہ شدید ادوار ہیں کہ ان تینوں ظالم حکمرانوں کا سامنا اور مقابلہ تنہ تنہا ہمارا چوتھا امام سید سجاد امام جامع العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ واقعہ کربلا کے بعد ہرہ کا واقعہ کہ جس کی تفصیل میں نے اپنی تقریر میں بیان کر دی تھی کہ کس انداز میں رونما ہوا اور کس انداز میں وہ ساری تاریخ لکھی گئی۔ صرف ایک سوال کا بلکہ ایک بات کی میں وضاحت یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے خود امام پاک کی جو سیرہ ہے، جو زندگی ہے، جو حیات طیبہ ہے، وہ تین ادوار پر مشتمل، یعنی اگر امام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو تین ادوار ہیں کہ جس میں امام نے زندگی گزاری، تین انداز ہیں کہ تین اندازوں کے ساتھ امام نے زندگی گزاری۔ ایک برہائے زمانی امام کی زندگی کا وہ ہے کہ جو کربلا سے پہلے کا، اس وقت بظاہر امام کی شخصیت اگرچہ کہ معصوم لیکن اس انداز، اس لیے کہ امام حسن ہیں، امام حسین، امام حسن کے بعد امام حسین کی امامت کا زمانہ، تو لہذا وہ سارے واقعات اتنے زیادہ تاریخ میں منقول نہیں، لیکن پھر کربلا اور کربلا کے بعد کا زمانہ، چاہے وہ کربلا کے بعد کوفہ کی جانب سفر کرنا ہو اور چاہے کوفہ کے بعد شام اور شام سے پھر مدینے کی طرف روانگی، یہ ایک مرحلہ ہے امام کی زندگی کا کہ جس میں انداز امامت ہی کے خطبات کے ذریعے اہل بیت کو، اپنی شخصیت کو، اور جو ظلم اہل بیت پر کربلا کی صورت میں ڈھایا گیا ہے اسے چاہے کوفہ ہو چاہے شام ہو بیان کیا جا رہا، یہ ایک مرحلہ۔ اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا کہ جس کی جانب مورخین کی توجہ اس انداز میں ذرا صحیح نہیں پڑی کہ اسی ایک زمانے کو انہوں نے بقیہ ساری زندگی پر محیط کر دیا، یعنی مورخین کے اعتبار سے ایک زمانہ وہ ہے کہ جو فعالیت کا کربلا کے موقع پر ہے، اسیری کے موقع پر ہے، اور پھر دوسرا زمانہ ہے مورخین جو کہتے ہیں وہ خاموشی کا زمانہ، جس میں امام نے گوشہ نشینی اختیار کی، جس میں امام نے سکوت مکمل اختیار کیا اور ہر قسم کے معاملات سے امام دور ہو گئے ہیں، صرف ایک کام امام کا ہے اور وہ ہے کہ اپنے بابا پر گریا کرنا۔ لہذا بعض سیرت نگاروں نے اور بعض مورخین نے یہ لکھا کہ کربلا کے بعد پھر امام گوشہ نشین ہو گئے اور پھر امام نے ہر قسم کی فعالیت، ہر قسم کی، اب لفظ اگر مناسب ہو، ایکٹیویٹی اس کو ترک کر دیا اور ایک ابتعاد کی زندگی، ایک عزلت نشینی والی زندگی، ایک گوشہ نشینی والی زندگی امام نے گزاری، گویا امام نے بنی امیہ کے ساتھ اور اس زمانے کی شدت حالات کو دیکھ کر کہ جو انتہائی سخت رہے، گویا امام نے کمپرومائز کر لیا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا ضرور ہوا کہ امام کربلا کے بعد خود مدینے کے اندر نہیں رہے، کربلا کے بعد جس وقت مدینے میں آئے کچھ عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد، مورخین یہ بتاتے ہیں کہ مدینے کے بالکل نزدیک ایک جگہ ہے، وہاں پر امام اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر مورخین نے بتایا ہے تقریباً 61 ہجری سے لے کر واقعہ ہرہ کے قریب قریب، یعنی 61 ہجری سے لے کر واقعہ ہرہ تک امام اس جگہ پر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ وہ برہائے زمانی حیات طیبہ امام ہے کہ جس میں امام نے ہر قسم کی ملاقات ختم کر دی، لوگوں سے کسی قسم کا ارتباط تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور ایک ابتعاد کی زندگی، ایک سکوت کی زندگی. حد تو یہ ہے کہ امام خود اپنے چاہنے والوں کو کہتے ہیں کہ خبردار، اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھے رہو اور زمین سے چپکے رہو. یہ لفظ امام کا ملتا. تو ایک برائے زمانے ہی آتا کہ امام نے مدینے کے باہر زندگی گزاری، اور یہ وہ پیریڈ کہ مکمل سکوت، کسی قسم کی ملاقات نہیں، کسی قسم کا ظاہری اعتبار سے کوئی فعالیت نہیں ہے، کوئی خطبات نہیں ہے. اور امام اس پیریڈ میں، اب بعض مورخین نے مختلف وجوہات اس میں نقل کی کہ امام کیوں اس قسم کی زندگی کچھ عرصے ہی کے لیے صحیح. بعض مورخین نے تو یہ غلطی کی ہے کہ فرق ایک آ کے ساتھ یہ ساری زندگی ہوتا رہا. نہیں، ایسا نہیں. ایک برہے زمانی کے لیے امام ابتعاد عن الناس ہو گئے، امام دور ہو گئے لوگوں سے اور ملاقات کم کر دی. اس کی وجوہات بعض مورخین نے بیان کی کہ ایک وجہ یہ تھی کہ خود امام بہرحال عالم الغیب اور امام آنے والے حالات کو جانتا، اور امام کو پتا کہ ابھی اگر کسی قسم کی میں نے فعالیت دکھائی، لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا، پہلی بات تو یہ کہ اس قدر خوف و ہراس ہے کہ اس وقت کوئی امام کا ساتھ دینے والا نہیں. اس لیے کہ چند دن جو مدینے میں امام نے گزارے ہیں، تو جملہ بھی ارشاد فرمایا، ایک چھٹے امام کا وہ جملہ کہ سوائے تین افراد کے باقی لوگوں نے مدینے میں امام کے گھر میں آنا چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. اور خود امام کا یہ جملہ ملتا ہے کہ پورے حجاز میں، یعنی مدینہ اور مکہ دونوں کو ملا کر، 20 سے زیادہ ہمارے چاہنے والے باقی نہیں رہ گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ شدید خوف و ہراس کی کیفیت. اب اس صورت میں کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ہوا کہ جو علوی بہت برے انداز میں منتشر ہوئے، علویوں کی قوت ٹوٹی، لوگوں کے دلوں میں ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوئی اس خوف سے کہ جو نواسۂ رسول کو قتل کر دے تو پھر ہماری حیثیت کیا. تو اب یہ وہ موقع تھا کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی قوتوں کو جمع کرنے کا موقع. یہ وہ زمانہ کہ جس میں امام حالات پر نگاہ ڈال رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو، جو حالات بدل رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا. نہ بنی امیہ کے پاس امام کی ایسی تصویر جائے، ایسا منظر جائے کہ امام لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر رہے ہیں، امام قیام کرنا چاہتے ہیں، امام میدان جنگ کا رخ کر رہے ہیں تاکہ بنی امیہ کو موقع مل جائے اور ایک مرتبہ پھر اسی بہانے سے جو رہے اور بچے کچے شیعہ ہیں ان کو بھی ختم کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہرا ہونے والا، اس لیے کہ بہرحال وہ چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی، وہ بے چینی کا اظہار ہونا شروع ہو گیا. تو اب اگر ان کے ساتھ امام رہتے ہیں، مدینے میں امام رہتے ہیں، تو پھر بہرحال امام ہی کے نام کا بہانہ لے کر بات اپنی کی جا رہی اور امام کو اپنی فتح کا ایک پل بنانے کی کوشش کی جا رہی. جس طریقے سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بنی عباس کا قیام بنی امیہ کے خلاف جب ہو رہا تھا، تو باقاعدہ وہ نمائندے آئے تھے اور بار بار آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ کے چاہنے والے جمع ہو گئے ہیں، ہم بنی امیہ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ پر انہوں نے ظلم کیا ہے، ہم آپ کو بے عنوان قائد، بے عنوان لیڈر، بے عنوان امام تسلیم کرتے ہیں، آئیے اور آگے ہماری رہبری کیجیے. تو امام نے، چھٹے امام نے اس خط کا جواب اس انداز میں دیا کہ جب قاسم نے پوچھا اس خط کا جواب کیا ہے، ایک شمع چل رہی تھی اور امام نے وہ خط اس شمع میں جلا کر جواب یہ دیا کہ تمہارے جو آقا نے تمہیں بھیجا ہے اس کے خط کا جواب یہ. تو بہرحال یہ مصلحتیں ہوتی ہر موقع پر، ہر مقام پر جذبات کی رو میں بہ کر خود بھی جذباتی ہو جانا اور قوم کو بھی جذبات میں لا کر میدان میں لے آنا، یہ نہ منطق کے مطابق ہے، نہ ہمیشہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، اور نہ ہی طریقہ ائمہ علیہم السلام یہ رہا. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں واقع یعنی 61 ہجری کے بعد اور واقع ہجرا سے پہلے پہلے امام تقریباً کٹ آف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب واقع ہجرا ہوتا تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اوزا اور حالات کا مشاہدہ بنی امیہ بھی کر رہی ہے, اور بنی امیہ جانتی کہ اس وقت امام کی مصروفیات کیا, لوگ کتنے امام کے ساتھ. بہت اہم بات اسی واقع ہرا کے اعتبار سے, اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم بالکل الگ رہے, چوتھے امام بالکل الگ رہے, بلکہ اس واقعے میں نقصان بھی بنی ہاشم کا بہت کم ہوا. اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ امام نے اس واقعے سے اپنے آپ کو دور رکھا. دور رکھا امام نے کیا, لوگوں نے دور رکھا. اور بہت اہم بات یہ کہ دیکھیے وہ وفد کہ جو مدینے سے دمشق یزید کے دربار میں جاتا ہے جسٹ یہ آبزرو کرنے کے لیے کہ یزید کیسا ہے, حالات کیا ہے. جب واپس آ کے یہ وفد رپورٹ دیتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ سب نے یہی کہا کہ بھائی یزید شرابی ہے, یزید زانی ہے, یزید اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے. ساری باتیں لکھی ان اصحاب نے, یہ وفد جو تقریباً 30 افراد کا وفد ہے, یزید کو تو بہت برا بلا کہا لیکن کسی بھی شخص نے نہ امام حسین کی مظلومیت کی بات کی نہ کربلا کا تذکرہ کیا, جو انتہائی اہم حادثہ ہے, انتہائی اہم واقعہ. کسی شخص نے کربلا کی بات نہیں کی, کسی شخص نے اہل بیت کی بات نہیں کی. اور بس اس رپورٹ پر مدینے میں ایک مرتبہ لوگ قیام کی خاطر کھڑے ہو گئے, نعرے بلند ہو گئے اور عبداللہ ابن حنزلہ کی بیعت کر لی گئی. سوچنے کی بات, یزید کی یہ شخصیت, یزید کے یہ گناہ اور یزید کی یہ سیاہ کاریاں, اس سے پہلے مدینے والوں کو امام حسین بتاتے رہے ہیں. مدینے والوں کے لیے, مدینے کے رہنے والوں کے لیے یزید کا یہ کردار, یہ انٹروڈکشن کوئی نئی بات نہیں ہے. امام نے تعارف کروایا, مدینے والے جانتے ہیں. لیکن جس وقت امام ارشاد فرما رہے تھے, جس وقت امام پکار رہے تھے, جس وقت امام بتا رہے تھے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں کسی قسم کی کوئی شورش بپا نہیں ہوتی, کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہوتی, کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوتا, بلکہ لفظ کہا جائے کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رہتی. لیکن جس وقت یہ 30 آدمیوں کا وفد آ کے رپورٹ دیتا ہے اور وہی بات کرتا ہے جو اب تک امام حسین علیہ السلام نے اس سے پہلے کہی تھی, تو ایک مرتبہ لوگوں میں شور مچنا شروع ہو جاتا ہے, لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں, لشکر آمادہ ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دیکھیے جس وقت یزید کی بیعت کا تقاضا کیا گیا, ایک تو امام حسین کے جنہوں نے انکار کر دیا, ایک اور شخصیت ہے کہ جس نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا اور وہ تھی عبداللہ ابن زبیر کی شخصیت. میں ملانا چاہتا ہوں کہ واقع ہرا در حقیقت یہ جو تحریک چلی, یہ جو ایک نہضت چلی ہے ہرا کے نام سے, اس کے مبانی میں کہیں پر بھی اہل بیت نہیں. اس کی فکر میں, اس کی پلاننگ میں, اس پوری تحریک میں نہ انہوں نے اہل بیت سے کوئی مشورہ لیا اور نہ ہی اہل بیت کے منشور کو اس میں رکھا گیا. ہوا کیا پھر؟ میں نے ایک بات کہی کہ دیکھیے یزید کا کردار امام حسین بھی پہلے بیان کرتے رہے مدینے والوں کو, کوئی شور نہیں ہوا. لیکن جب اس وفد نے آ کے بات کی, ایک مرتبہ شور برپا ہو گیا. اس لیے کہ امام حسین سے پہلے مکے کی جانب عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت سے انکار کر کے چلا گیا, اور مکے کے اندر پھر یہ ملتا. اب دیکھیں اس تاریخ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں بہت سارے ریمارکس ہیں, اب میں اس کو بالکل اوپنلی تو بیان نہیں کر سکتا, بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اندرونی طور پر جاہ طلب اور ظاہر الصلاح شخصیت. لہذا جب یہ مکے میں پہنچتا تو مکے میں خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر یا عبادت ہو رہی ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہے, زہد تقویٰ پرہیزگاری, اور باقاعدہ اپنی مخالفت کا اعلان بھی کیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا. اور بہت سارے کسی تعداد میں لوگ اس کے آس پاس جمع بھی ہو گئے. لیکن جس وقت امام مدینے کو چھوڑ کے مکے کی جانب آئے. تو جس وقت امام مکے میں تشریف لائے ہیں تو تقریباً سارے لوگ امام کی خدمت میں پہنچ گئے, اور عبداللہ ابن زبیر کی شخصیت جو تھوڑی بہت جگہ لے رہی وہ بالکل ختم ہو گئی. جسے کہتے ہیں نا کہ بعض 100 وولٹ کے بلب اگر جل رہے ہوں تو مثلا 1000 وولٹ کا بلب آ جائے تو وہ 50-60 وولٹ کا جو بلب ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, سورج کے سامنے ہر قسم کی روشنی مان پڑ جاتی. تو اب تک تو کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا, لیکن جس وقت امام حسین مکے میں آئے تو شروع میں تو ایک دو دن ملنے کے لیے آیا, لیکن اس کے بعد امام حسین سے ملاقات ختم ہو گئی. اور بعض مورخین نے جو لکھا ہے میں انہی کی بات نقل کر رہا ہوں کہ اسے ناگوار گزرا کہ امام حسین مکے میں کیوں ہیں, اس لیے کہ امام حسین کی موجودگی کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کی مقبولیت کم ہو رہی تھی. لہذا جب امام حسین مکے کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے وہی اپنا کام اور وہی تحریک اور وہی اپنی جانب لوگوں کو معطوف کرنے کی جدوجہد شروع ہو گئی. اب عبداللہ ابن زبیر کا اہل بیت کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ تھا ابھی تک تو سامنے نہیں آیا, لیکن شہادت امام حسین کے بعد یہ دکھائی دیتا کہ باقاعدہ یزید نے واقعہ ہرا کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے اوپر باقاعدہ کئی مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش مکے کی جانب, لیکن بہرحال ایک لشکر اس نے بنا لیا اور مکے اور مدینے حجاز کی سرزمین تقریباً عبداللہ ابن زبیر, اسے ایک لفظ کہا جاتا ہے اس زمانے میں کہ حجاز کے لوگ تقریباً زبیری بن گئے تھے, یعنی انہوں نے اپنا لیڈر اپنا سردار عبداللہ ابن زبیر کو مان لیا تھا. اور پھر جس وقت یزید واصل جہنم ہوتا تو اب اس کے سامنے مانوی اعتبار سے امام حسین شہادت ہو چکی, دنیاوی اعتبار سے یزید ایک رکاوٹ ہو جا چکا, تو باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کیا, اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ عالم اسلام میں دو خلافتیں بالکل پیرلل چلیں. 12 سال تک عبداللہ ابن زبیر حجاز اور بعض اور علاقوں کا بلا شرکت غیر ایک خلیفہ رہا, یعنی خلفاء کی فہرست میں عبداللہ ابن زبیر کا نام بھی آتا. تو عبداللہ ابن زبیر کہ جس وقت امام کربلا سے جس وقت امام مدینے سے مکے میں آئے اپنے محبت کا اظہار بھی ہو رہا, لیکن پھر جس وقت حجاز کی حد تک اسے خلافت مل گئی تو تاریخ میں یہ بھی ملتا کہ اسی عبداللہ ابن زبیر نے حسن ابن محمد حنفیہ کو بھی گرفتار کیا اور ایک تنگ و تاریخ قید خانے میں رکھا, اور اسی عبداللہ ابن زبیر نے جناب محمد حنفیہ کو مکے میں ایک مکان میں قید کر دیا تھا, لکڑیاں جمع کر دی تھیں اور پروگرام یہ تھا کہ محمد حنفیہ ان کے ساتھ کچھ بنی ہاشم کے لوگ کہ جنہیں قید کیا ہوا انہیں آگ سے جلا دیا جائے. اس دوران جناب مختار نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا اور انہوں نے بہرحال ایک تاریخ ہے کہ محمد حنفیہ کو اس قید سے نجات دلائی. تو ایک طرف یہ, دوسری طرف یہ کہ جب اس نے خطبہ دینا شروع کیا عبداللہ ابن زبیر نے تو تمام تاریخوں نے لکھا کہ اس نے رسول پر جو خطبے میں درود پڑھا جاتا تھا, جو صلوات پڑھی جاتی تھی, اس نے اس صلوات کو اس درود کو پڑھنا ختم کر دیا. اور جب اسے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے اپنے خطبے میں محمد و آل محمد پر درود پڑھنا کیوں ختم کر دیا, تو اس کا جواب مسعودی نے مروج الذهب میں بھی لکھا ہے اور دیگر مورخین نے بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے میں نے اس لیے درود پڑھنا ختم کر دیا کہ میں دیکھتا تھا جب میں درود پڑھتا تھا آل محمد پر تو بنی ہاشم کے لوگ اور علوی ذرا اکڑ جاتے تھے اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو بہرحال عبداللہ ابن زبیر خلافت بلا شرکت غیر حجاز میں, اور پھر یہی عبداللہ ابن زبیر مدینے میں آگے چل کر بلا شرکت غیر خلیفہ بنا, جو ابتدائی سٹیجز واقعہ ہرا اور اس کے بعد والی صورتحال یہ سب کی سب در حقیقت عبداللہ ابن زبیر کے نمائندے عبداللہ ابن حنزلہ کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوئی. چونکہ یہ ساری کی ساری کوششیں عبداللہ ابن زبیر کی انڈر گائیڈنس ہو رہی تھی، اس کی ہدایات کے مطابق ہو رہی تھی، لہذا اہل بیت کو ویسے ہی دور رکھنے کی کوشش، اور خود چوتھے امام جان رہے تھے کہ دیکھیے اگر مدینے میں آتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ایک مرتبہ ہر اعتبار سے بنی امیہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور بنی امیہ سے نقصان نہیں پہنچ رہا تو بہرحال وہ مبانی، وہ افکار کے جو اہل بیت کے مبانی سے تطابقت نہیں رکھتی، وہ افکار اس واقعہ ہرہ کے اندر موجود ہیں، اور امام کی ذات کو زیادہ سے زیادہ ایک کامیابی کا پل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایرا واقعہ ہرہ سے بالکل قریب قریب اور 61 ہجری کے بعد امام بالکل کٹ آف اور بالکل علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب زمانہ آتا عبد الملک ابن مروان کا، یزید نے تو بہت کوششیں کی، عبداللہ ابن زبیر کو شکست نہیں دے سکا. دیکھیں ایک اور اہم بات جو ذہن میں رہنی چاہیے، آقا حسین کا بھی ایک طریقہ تھا کہ مدینے کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، مدینے کو چھوڑا، اور دوسرا انداز یہ تھا مکے کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، لہذا مکے سے بھی پوچھ فرمایا. جبکہ ان دونوں واقعات میں، کہ ایک واقعہ واقعہ ہرہ جو مدینے میں وقوع پذیر ہوا، اور دوسرا واقعہ کہ جس وقت عبد الملک ابن مروان نے اپنے اس ظالم اور جابر گورنر، بڑا جسے کہنا چاہیے اسکلڈ قسم کا آدمی تھا حجاج ابن یوسف، ان مانو کہ جب عبد الملک ابن مروان کو کوئی ایسا ٹاسک ملتا کہ جو حل نہیں ہو پا رہا، شورش دب نہیں رہی، جس طرح یزید کے لیے ابن زیاد تھا، اسی انداز میں عبد الملک ابن مروان کے لیے حجاج ابن یوسف، تو باقاعدہ حجاج ابن یوسف کو کہا جاتا اور وہ وہاں جا کر عبد الملک ابن مروان کی، یعنی گورنمنٹ کی جو گورننس ہے، جو لا اینڈ آرڈر ہے بنی امیہ کا، اس کو بحال کر کے واپس آتا، اس لیے کہ انتہائی ظالم ہے. کل میں نے کچھ اشارہ کر دیا. اچھا اب ایک اشارہ میں اور کر دوں کہ انداز اتنا عجیب ہوتا تھا. مثلاً میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ کوفے بھی گیا اور عراقیوں کو اس نے سیدھا کیا، عراقی تھوڑا بہت سر اٹھا رہے، اور اس نے اس ظلم و بربریت کا دور وہاں پر گرم کیا، عراقیوں کو خاموش کیا. حجاج ابن یوسف پہلے مدینے کا گورنر اور پھر اس کے بعد یہ کوفے میں آیا، اور پھر کوفے کے بعد بسرا گیا، اور ان دونوں سے پہلے مدینے میں عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا. اس وقت یہ بسرا میں آیا، بسرا کے لوگوں میں بھی شورش بلند ہو چکی تھی. آنے سے پہلے 6,000 کا لشکر لے کر حجاج ابن یوسف بسرا کی جانب جاتا، اور اس کے بعد 4,000 کی تعداد کو بسرا سے باہر رکنے کا اشارہ، 2,000 افراد کو جو سپاہی ہیں جن کے پاس تلواریں بسرا میں لے کر جاتا، یعنی گورنمنٹ کی جانب سے باقاعدہ گورنر کے طور پر آرڈرز کا وہ نامہ اس کے پاس ہے، بالکل کنفرم گورنر کی صورت میں بسرا میں آ رہا ہے. اب گورنر کے آنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ سواری آ رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے اور اس کا احترام ہو رہا ہے، لیکن حجاج ایک خاص ٹاسک کے تحت آ رہا ہے، لہذا اس نے بتایا ہی نہیں کہ میں بسرا میں ایز اے گورنر آ رہا ہوں، اپنے منہ پہ ڈھاٹا باندھا، یعنی اپنے منہ کو چھپایا، اور پھر اس کے بعد 4,000 کو بسرا کے باہر رکھا، 2,000 سپاہیوں کو ساتھ لے کے چلا. اس انداز میں جمعے کے دن کا اس نے انتظار کیا، جس وقت جمعے کی نماز ہونے والی تھی، 2,000 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا اور کہا کہ اپنی تلواروں کو اپنی اباؤں کے اندر چھپا لو. اور پھر اس کے بعد جب یہ جامع مسجد بسرا میں پہنچا، تو پہنچنے سے پہلے اس مسجد کے تقریباً 18 دروازے ہیں، اس نے کہا کہ ہر 200 سپاہی
ہر ہر دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں تلواروں کو چھپا کر، اور جب مسجد میں شور و غل بپا ہو اور پھر لوگ باہر کی طرف بھاگیں، تو میرا آرڈر تم لوگوں کو یہ کہ اپنی تلواروں کو آمادہ رکھنا اور دھڑ سے پہلے سر کٹ کے باہر آنا چاہیے۔ 200 آدمی ہر دروازے پر کھڑے کر دیے، 1800 آدمی یہاں لگا دیے، اور 200 آدمیوں کو یعنی 200 سپاہیوں کو کہ جن کی تلواریں ابا کے اندر چھپی ہوئی ہیں لے کر چلنا، اس انداز میں کہ 100 آگے 100 پیچھے، اور پھر اس کے بعد اپنے ان سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جب میں امامہ اپنے سر سے اتار لوں تو پھر تلوار چلانا، اور کسی کو معاف نہیں کرنا، جو شخص تمہیں دکھائی دے اس کا لاشا اس مسجد میں تڑپتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد اب یہ جاتا ہے اور صفوں کو چیرتا ہوا، جو شخص ممبر پہ بیٹھا ہے اس کو ہٹاتا، ممبر پہ آگے بیٹھتا ہے، اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہٹاتا ہے، اور لوگ بھی حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کون آ گیا، اور نقاب ہٹانے کے بعد وہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں خلیفہ کی جانب سے آج سے بصرہ کا گورنر ہوں، اور خلیفہ نے مجھے 2 تلواروں کے ساتھ بھیجا تھا، ایک تلوار رحمت کی تلوار تھی اور ایک تلوار عذاب اور انتقام کی تلوار تھی۔ جو رحمت کی تلوار تھی وہ تو مجھ سے رستے میں کہیں کھو گئی، البتہ عذاب اور انتقام کی تلوار میرے پاس موجود ہے۔ بس یہ جملہ کہا اس نے، بعض لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے پتھر اٹھا کے اس کے اوپر مارنا شروع کیا۔ جب یہ منظر ہوا، ایک مرتبہ اس حجاج نے اپنے امامے کو اتارا، بس امامے کا اترنا مرتبہ، وہ 200 افراد مسجد میں، کوئی ہتھیار لے کر تو آتا نہیں، عام لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، 200 افراد کے جن کے پاس تلواریں، مرتبہ تلواریں چلنا شروع ہوئی، لوگ بدحواس ہو کے دروازوں کی طرف بھاگے، اور دروازوں پر پہلے سے 200 آدمی کھڑے، اتنا خون بہا اس مسجد میں کہ اس خون کا سیلاب مسجد کی دیواروں سے، مسجد کے دروازوں سے ہوتا ہوا بصرہ کی گلیوں کے اندر، بصرہ کی گلیوں کو رنگین کرتا رہا، اتنا خون حجاج ابن یوسف نے بہایا۔ تو یہ حجاج ابن یوسف، اس کو اسپیشل ٹاپ دیا گیا کہ جاؤ اور عبداللہ ابن زبیر کو رام کرو اور اسے اطاعت پر آمادہ کرو، اللہ اسے ختم کر دو۔ اب یہ موقع دیکھیے، واقعہ حرہ میں مدینے کا تقدس تاراج ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر کہ آقا حسین حرمت مکہ کی وجہ سے مکے کو چھوڑ کے چلے گئے، ورنہ بہت اچھا موقع تھا کہ مکے ہی میں امام ایک مرتبہ ایک تحریک کو بپا کرتے، مکے کو استعمال کرتے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جذباتی تقاریر کرتے، لیکن نہیں، تقدس کعبہ اور تقدس مدینہ۔ لیکن یہ وہ افراد ہیں، چاہے حرہ والے ہوں یعنی مدینے کے افراد، یا مکے میں عبداللہ ابن زبیر، کہ جس وقت لشکر نے حملہ کیا حجاج ابن یوسف، تو عبداللہ ابن زبیر نے پہلے تو جنگ لڑی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب مجھے شکست ہو رہی، تو اپنے آپ کو اس نے خانہ کعبہ کے اندر محصول کر لیا، یعنی خانہ کعبہ جو اس کی بلڈنگ ہے، جو وہ چورس ہے، اس کے اندر گھس کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کچھ تبدیلیاں بھی اس نے خانہ کعبہ کی بلڈنگ میں کی تھی، بہرحال وہ ایک الگ تاریخ۔ اب جب اس نے اندر سے دروازے بند کر دیے اور خانہ کعبہ، اور مضبوط دروازہ ہے خانہ کعبہ، اندر بیٹھ گیا، تو باقاعدہ خانہ کعبہ پر منجنیق کے ذریعے سے پتھراؤ ہوا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹی، خانہ کعبہ کے دروازے کو جلایا گیا، اور پھر اس کے بعد اسی کے اندر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا گیا، یعنی حرم کے اندر خون بھی بہا۔ تو دیکھیے، بظاہر یہ کوئی ایسی بڑی بات لوگوں کو نہ دکھائی دے، لیکن حقیقت امر یہ کہ جو وارث حقیقی ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد نبوی کا وارث ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کا وارث ہو، چاہے وہ خلافت رسول کا وارث ہو، وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے، لیکن جن چیزوں کا وارث ہے ان کا احترام محفوظ رہ جائے، یہ پوری کوشش ہوتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوال کیا جاتا، خیر چھوڑ دیجیے، وہ سوال تو میں اس وقت نہیں کروں گا، وقت میرے پاس کم رہ جائے گا، بس اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ صاحب مولا کائنات نے کوفے کی جانب کیوں دارالحکومت کو منتقل کیا؟ یہ باقاعدہ مورخین نے اعتراض کیا، ایک عمل ایسا علی کا مورخین کو دکھائی دیا کہ جو خلاف رسول تھا، اس لیے کہ رسول کے زمانے میں دارالحکومت اسلام کا، مملکت اسلامیہ کا مدینہ، اور جس وقت علی کا دور خلافت آتا ہے تو علی نے مدینے سے دارالحکومت کوفے کی جانب منتقل کر دیا، بس قیامت آ گئی. اور ہر ایک نے یہ کہا تقریباً کہ دیکھیے سنت رسول کے خلاف کام ہو گیا، دیکھیے یہ تو موقع بالکل واضح آپ کہتے ہیں، اور علی نے دیکھیے وہ مدینہ کے جو دارالحکومت تھا. بات یہی تھی، علی جانتے تھے کہ یہ مدینہ جو ہے وہ ابتدائی شہر ہے کہ جہاں پر اسلام پروان چڑھا، اور مدینہ اگر دارالحکومت رہ جائے تو جیسی سیاست اب علی کو دکھائی دے رہی اس کے اعتبار سے جو دارالحکومت ہوتا وہ سازشوں کا گڑھ بن جاتا ہے، وہ سیاسی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی شورشیں اور اس قسم کے ہنگامے. جبکہ مدینہ وہ شہر کہ جس میں اسلام پرورش پایا ہے، جو اسلامی تہذیب کا تمدن کا ایک مظہر ہے، اور علوم اسلامی کی نشر و اشاعت کا ایک سبب. لہذا مولا کائنات نے مدینے سے منتقل کیا ہے دارالحکومت کو کوفے کی جانب. چلے جب ایک بات آ گئی تو جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی علی علیہ السلام نے کوفے کی جانب منتقل کر دیا، یہ بڑا غلط کیا، یہ اچھا نہیں کیا، تو بات تو یہ ہے کہ علی کی شخصیت وہ ہے کہ اگر علی کا کوئی عمل کسی کے مطابق غلط بھی ہے، ایک بات کہہ کے چلا جاؤ کہ علی کی شخصیت اور علی کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ اگر علی کا وہ عمل بھی جو کسی کی نگاہ میں غلط ہے، 1400 سال گزر گئے اب تک کسی کو اصلاح کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. میں کیا کہہ رہا ہوں، بس دیکھیے آپ اگر جا رہے ہیں اور آپ کسی گڑھے میں گر گئے خدا نہ خواستہ، اور میں جو پیچھے پیچھے آپ کے چل رہا ہوں، تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں بھی گھڑے میں چھلانگ لگا دوں؟ نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ غلطی نہ کروں. تو اگر علی سے کوئی غلطی ہو گئی تھی کہ دارالحکومت مدینے سے کوفے کی جانب منتقل کر دیا تھا، تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مملکت کا دارالحکومت مدینہ نہیں ہے، ایک دور پردے محمد والے محمد. خانہ کعبہ کی حرمت کی پامالی، مدینے کی حرمت کی پامالی، اور امام زین العابدین کی زندگی کا یہ برہے زمانی کہ ابتعاد کی زندگی. لیکن پھر اس کے بعد اب امام سجاد مدینے کی جانب پلٹے، اور اب ضرورت، دیکھیے دو رائے تھی امام کے پاس اس واقعہ حرہ سے پہلے کہ یا تو کربلا کے فوراً بعد ایک مرتبہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں، اور جو بچی کچھی قوت ہے علویوں کی اسے ختم کر دیں، اور یا پھر نہیں، تربیت فکری جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسے انجام دیں. دیکھیے میں ایک بات کہہ دوں، اسے کوئی برا محسوس نہ کرے، غلط معنوں میں نہ لے کر جائے، لیکن بعض اوقات جو بعض نوجوان ہمارے جو دیندار ہیں کچھ جملے کہے جاتے ہیں کہ جو دل میں بڑے بھاری گزرتے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر ایک اعتراض یہی ہوا مورخین کی جانب سے، اعتراض کیا بلکہ ایک تصویر یہ بنائی گئی ہے کہ سارے زندگی امام سجاد بس روتے رہے، اور امام سجاد نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور حکومت کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی تحریک ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کسی قسم کا کوئی قیام ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یاد رکھیے، قیام کا مطلب اگر صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان تلوار سونچ کر میدان میں آئے، تو ایسا قیام تو امام نے نہیں کیا. لیکن یاد رکھیے گا، قیام اس انداز میں کرنا کہ انسان امام وہ ہوتا ہے کہ جو میدان میں آئے، تلوار کو نکالے، ظالم کے خلاف عروج کرے یا ظالم کے خلاف قیام کرے، یہ شرط عند الامامیہ نہیں ہے. فرقہ زیدیہ کی یقیناً یہ شرط ہے، وہ اس کو امام مانتے ہیں کہ جو فاطمی النسل ہو اور تلوار کے ساتھ باقاعدہ قیام بھی کرے، باقاعدہ جنگ بھی کرے باقاعدہ. تو اس قسم کے شخص کو زیدی فرقے والے مانتے ہیں کہ یہ ہوگا امام. لیکن مذہب امامیہ میں کہیں بھی امامت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ امام صرف وہ ہوگا جو ظالم کے خلاف تلوار لے کر قیام کرے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مذہب امامیہ میں دیکھیے آپ جناب زید کے قیام کا سلسلہ، جناب یحییٰ کے قیام کا سلسلہ، اسی زمانے میں امام صادق بھی، لیکن کسی قسم کی کوئی جنبش بظاہر امام کی جانب سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہاں تک کہ صورتحال جو تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ کہ ایک گروہ وہ ہے شیعوں کا کہ جو امام صادق کے ساتھ بیٹھ رہا، اور ایک گروہ شیعوں کا وہ ہے کہ جو یحییٰ اور زید شہید کو ماننے والا ہے ان کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے. تو باقاعدہ تانے دیے جاتے تھے امام صادق کے ساتھ بیٹھنے والے شیعوں کی جانب کہ دیکھو ہم تو قیام کر رہے ہیں، ہم تو خروج کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تم نہ ظالم کے خلاف کوئی قیام کر رہے ہو نہ خروج کر رہے ہو، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے، باطل کے خلاف اقدام کرنا چاہیے. سوچیے اس موقع پر کس طرح امام صبر کرتے ہوں گے. اور یحییٰ، جناب یحییٰ کا میں توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا جملہ بڑا سخت ہے. تاریخ میں صحیفہ سجادیہ کا جو مقدمہ ہے وہاں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا، تاریخ جس میں صحیفہ سجادیہ کی تاریخ جس میں موجود ہے وہاں آپ کو مل جائے گا کہ جناب یحییٰ جنہوں نے قیام کیا، ان سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف لوگ کم آتے ہیں اور امام صادق کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھئی وہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں، ہم موت کی طرف بلاتے ہیں. یعنی ہم قیام کی طرف بلاتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فی الحال اس طریقے سے قیام نہ کرو. تو میں یہ بات، ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے مذہب امامیہ میں حتیٰ امام معصوم کے لیے اس کی امامت کی شرائط میں سے قیام کرنا تلوار کے ساتھ جب شرط نہیں ہے، حتیٰ مایہ امتیاز نہیں ہے، حتیٰ مایہ امتیاز نہیں ہے. تو جو مذہب امامیہ امام کے بارے میں اس شرط کا قائل نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس امام کے غلام جو مراجع اور مجتہد ہیں اگر اپنے زمانے اور اپنے حالات کے اعتبار سے ظالم کے خلاف حسین کی طرح قیام نہیں کر رہے، سجاد کی طرح تربیت افکار کر رہے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ زیدی فرقہ ہے کہ جس کی یہ ذہنیت ہے ہر وہ شخص بس صرف وہی شخص ہے، وہی بیدار ہے، وہی زندہ ہے کہ جو قیام کرے، جو تلوار اٹھائے، اور جو نہ کرے وہ نہ بیدار ہے، نہ وہ امام ہے، نہ وہ زندہ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. مذہب امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قیام کی دو صورتیں ہیں، ایک قیام بالسیف ہے جو آقا حسین نے کیا، جو آقا حسن نے کیا، جو آقا علی نے کیا جب شرائط جمع ہو گئی، اور ایک قیام ہے، نہضت ہے، جہاد ہے، لیکن اس انداز میں جس انداز میں کبھی چوتھے امام نے کیا، کبھی پانچویں امام نے کیا، کبھی چھٹے امام نے کیا، کبھی ساتویں امام نے کیا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. سوچ کے اپنے عقائد کو، تاریخ کو دیکھ کر پھر کسی مجتہد کے بارے میں، کسی مرجع کے بارے میں ریمارکس پاس کیجئے کہ صاحب وہ سو رہے ہیں یا فلاں بیدار ہے. یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، وہ بھی بیدار ہے، یہ بھی بیدار ہے، ان کے حالات کا تقاضا وہ ہے لہذا وہ کر رہے ہیں، ان کے حالات کا تقاضا یہ ہے لہذا وہ یہ کر رہے ہیں. کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. اور بس پھر امام نے جو قیام کیا، یعنی اب یہ وہ برہائے زمانی ہے کہ جس میں ثبوت کو اس انداز میں امام نے توڑا کہ اب مدینے میں یہی امام جو گریا کر کے، جو عزاداری کر کے، کبھی کربلا کو یاد دلا رہا، کبھی دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد کی دعاؤں میں تعلیمات اہل بیت سموئی ہوئی ہیں، عقیدہ امامت کو، میں جملہ کہہ رہا ہوں، عقیدہ امامت، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، یہ عقیدہ معاد، یہ تمام عقائد، عنوان عقائد، ان عقائد کی تعلیم دعاؤں کے ذریعے سے دینا، یہ سید سجاد کا کارنامہ. اور سید سجاد پھر کس انداز میں، دیکھیے ذہن میں رہے، عبد الملک ابن مروان، حجاج ابن یوسف اس کا گورنر. میں نے تو صرف ایک گورنر کی بات کی، اگر پانچ اس کے اور گورنر بیان کر دوں کہ ان کی صورت حال کیا تھی تو تقریر اسی میں نکل جائے گی، دن اسی میں ختم ہو جائیں گے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ کس قسم کی حکومتیں اور حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں شراب تو عام تھی ہی، ایک خاص چیز کثرت کے ساتھ جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا، کثرت کے ساتھ ناچنے اور گانے والی قلیلیں، ایک عالم سے زیادہ، ایک سید سے زیادہ اس ناچنے والی کنیز کا احترام پورے پروٹوکول کے ساتھ گورنمنٹ بھی کرتی تھی اور اشراف زادے بھی کرتے تھے. جس طریقے سے آج کل وہ ثقافت کے نام پر بعض پست لوگوں کو عزتیں دی جا رہی ہیں، بعض جگہوں کا افتتاح کروایا جا رہا ہے، کون سا وہ گلوکارہ ہے، وہ رقاصہ ہے، وہ گلوکار ہے، وہ فلاں. عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں یہ ہوا کہ باقاعدہ کثرت کے ساتھ گانے والی، حد تو یہ کہ گانے والی اپنے 30 گویوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلی. تو عبد الملک ابن مروان پوری گورنمنٹ کے پروٹوکول کے ساتھ باقاعدہ اس کے عزت و احترام کے لیے، تقریم کے لیے مثلا آگے بڑھتا. شاعری کی نظمیں، شاعری کی محفلیں، یہ یہاں پر میں نے نہیں دیکھا الحمدللہ کراچی میں، لیکن کراچی کے باہر یعنی پاکستان کے باہر یہ بیماری آتی جا رہی ہے. طلحہ کی بیٹی عائشہ مدینے شاعرہ، اپنے گھر میں بزم شعر ادبیات کے حوالے سے، یہی تو چونچلے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کے اپنے آپ کو، ذرا ادبیات کے حوالے سے، شعر کے حوالے سے باقاعدہ محفلیں سجاتی ہے. اور مکس گیدرنگ اسلام میں محفل مشاعرہ میں اس زمانے سے ہوئی کہ گاؤں تکیہ لگا کے وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے اسی کے کونے میں، اس کے ساتھ کندھا سے کندھا ملائے مرد بھی بیٹھا ہوا. اور یہ وہ سارے حالات اور بہت ساری بےحودیاں اس زمانے کی کہ جسے میں کیا بیان کروں. یہاں تک کے حالات اتنے ابتر ہو گئے، اتنے ابتر ہو گئے کہ امام، اب میرا حافظہ کام نہیں کر رہا کہ یہ امام نے فرمایا ہے یا مؤرخ نے یا کسی صحابی نے یا کسی راوی نے، میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن یہ جملہ میں نے تاریخ میں مطالعے کے درمیان پڑھا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، لوگ اسلام سے، تعلیمات سے اتنے بے بہرا ہو گئے تھے کہ بنی ہاشم کے خاندان میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے، بنی ہاشم کے خاندان میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جو نماز کے بنیادی مسائل سے ناواقف تھے. یہ جملہ لکھا ہے تاریخ میں، یعنی اس زمانے میں باعث ننگ و آر تھا کہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے، بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہے اور اسے نماز کے، دین کے بنیادی مسائل نہیں پتا. تو سوچئے بنی ہاشم کی جب یہ حالت، یہ تاریخ ہے، برا مت مانیے، تو سوچئے عام لوگوں کی حالت کیا ہوگی. اور مکے اور مدینے میں اتنا زیادہ میوزک، اتنی زیادہ موسیقی. یاد ہوگا آگے جا کر یہ خلیفہ صاحب بھی پیدا ہوئے تھے کہ جو پروگرام بنا کے گئے تھے، پورے گویوں کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کر محفل موسیقی سجائی جائے گی، لیکن الحمدللہ رستے ہی میں واصل جہنم ہو گئے. اور یہ جو کلچرل پروگرام خانہ کعبہ کی چھت پہ ہونے والا تھا وہ نہیں ہو پایا. اتنے برے حالات کہ باقاعدہ مورخ کہتے ہیں کہ لگتا یہ تھا، اتنی کثرت سے شراب، اتنی کثرت سے موسیقی، اتنی کثرت سے غنا اور رقص کہ مورخ یہ کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ مکے اور مدینے، سنیے گا جملہ، کہ مکے اور مدینے کو شاید بنایا ہی موسیقی کے لیے گیا. بعض اوقات خدا معاف کرے ایام اذان میں تو بہرحال نوحوں کی آواز آتی، لیکن ایام عزا کے علاوہ ذرا گزری ہے ایسے علاقوں سے کہ جس میں مومنین کی تعداد ذرا زیادہ ہوگی، اور کس قسم کی آوازیں ہر گھر سے آ رہی ہوتی ہیں اور کس قسم کی صدائیں ہر گھر سے آ رہی ہوتی ہیں. اس زمانے کو عبد الملک کے اس زمانے سے ذرا ملا کے کچھ سوچئے گا. تو بہرحال چوتھے امام نے جہاد کیا, سکوت توڑا, اور کس انداز میں جہاد کیا ہے. کل میں چاہتا ہوں کہ پانچویں امام کی سیرت کو شروع کر دوں, لیکن یہ جو ایک برہائے زمانی ہے کہ امام نے کس انداز میں جہاد کیا, شاید کل کی تقریر اس میں مزید سرد ہو جائے, اور پھر پرسوں کی تقریر میں پانچویں امام کی زندگی کے حالات اور اس زمانے میں جو حکام کے حالات تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں. تو چودہ امام اس شدید عصر اختناق کے اندر ذمہ دار دین و مذہب, اور میں نے بتایا کہ چودہ امام کا جہاد شروع ہوا ہے کہ جس وقت کربلا میں بیویوں کی چادریں لٹی, اور پھر اس کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طریقے سے اہل حرم کوفے میں وارد ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوفے کو سپاہیوں سے بھر دیا گیا اس لیے کہ یہ کوفہ ہے, اور کوفے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق کوفے سے ہے, شام سے نہیں ہے. اور جس طرح پہلے میں کوفے میں وارد ہوئے, مسلم جسرات کی میں نے روایت پڑھی, آپ نے ایک جملہ سنا تھا کہ ایک عورت بیویوں میں سے کسی سے پوچھتی ہے من ایل اسارا انتمنا, کہ تم کس قوم اور کس قبیلے کی قیدی ہو. سوال یہ کہ یہ شام نہیں ہے, یہ کوفہ ہے. زینب و ام کلثوم اسی کوفے میں زندگی گزار کر رہی ہیں. یہ عورت کیوں سوال کر رہی ہے, کیوں پہچان نہیں پا رہی ہے؟ تو ایک جملہ مجھے ملا ملا احمد نراقی اپنی کتاب سیف الامہ کے اندر ارمیا نبی علیہ السلام کے وہ جملات نقل کرتے ہیں کہ جو جملے ارمیا نبی نے کربلا کی مناسبت سے فرمائے تھے, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کیسا حادثہ رونما ہو گیا کہ سونے کا رنگ سیاہ ہو گیا, وہ جو نجیب الطرفین فرزند تھے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ ریگستان سے اس طرح گرفتار کیا گیا جس طرح بکھری ہوئی سوکھی لکڑیوں کو جمع کیا جاتا. اور اس حادثے کی شدت ہر قوم کی اثارت سے زیادہ ہے, اس لیے کہ اور اقوام کے بچوں کو گرفتار کیا لیکن کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا, اس قوم کے بچوں پر مسلسل ہاتھ اٹھائے گئے ہیں. قوم صدوم کی بات کی ہے ارمیا نبی نے, قوم صدوم کے بچوں کو بھی قیدی بنایا گیا تھا لیکن ان بچوں کی مصیبت زیادہ ہے کیونکہ قوم صدوم کے بچوں پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. اور گرمی کی وجہ سے ان بچوں کی زبانیں تالوؤں سے چپک گئیں, پیاس کی وجہ سے یہ بچے چل نہیں پاتے, زمین پہ گر جاتے ہیں. یہ وہ سفید چہرے والے ہیں کہ مسلسل مصیبتوں نے ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا, یہ وہ ہے کہ مسلسل مصائب کی وجہ سے ان کی کھالیں ان کی ہڈیوں سے چپک گئی ہیں, اور گلی کوچے کی عورتیں سوال کرتی ہیں من ایل اسارا انتم. سمجھ میں آ گئے کہ اس عورت نے کیوں پوچھا تھا, ارمیا نبی بتا کے جا رہے ہیں. ایسی مصیبتیں اہل بیت پر وارد ہوئی ہیں, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ سید سجاد ہو کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے, ارے زبان تالو سے چپک گئی ہے. اور اسی موقع پر جب جناب زینب نے یہ فرمایا نحن من اسارا آل محمد, ہم آل محمد کے قیدی ہیں, ہم آل محمد ہیں, ہم حرم حسین ہیں, ہم حرم رسول ہیں. تو بس اتنا سننا تھا, روایت کا جملہ یہ ہے کہ کوفے کے اندر شور و غوغا بلند ہوا, عورتوں کی فریاد بلند ہوئی, لوگوں نے منہ میں تماچے مارنا شروع کیے, ایسا ہنگام اور ایسا شور کہ ایک مرتبہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. مسلم جساد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جناب زینب نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور جلال کے عالم میں ایک جملہ کہا, وَأَنصِتُوا, خبردار خاموش ہو جاؤ. جس وقت جناب زینب نے کہا نا وَأَنصِتُوا, تو مسلم جساد کہتا ہے واللہ آوازیں ختم ہو گئی, لوگوں کے سانس سینوں میں رک گئے, جانور گویا بولنا ختم کر چکے, اور جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں مجھے ایسا لگ رہا تھا ان میں سے آوازیں آنا بند ہو گئی. اور پھر جب مجمع خاموش ہوا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے مجمع کو دیکھ کر خطبہ بیان کیا اور جلال کے عالم میں فرمایا, اے کوفیوں تم کس فرماش کے لوگ ہو, ارے تمہارے مرد ہمارے وارثوں کو قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر گریا کرتی ہیں. اے کوفیوں تمہاری مثال اس گھاس کی مانند ہے جو کوڑے کے ڈھیر پر اگا کرتی ہے. اے کوفیوں تمہاری مثال اس رنگ کی مانند ہے جو کسی قبر میں دیا جاتا. اے کوفیوں ارے سوچو تو صحیح, اس یتیم کی مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے جو اپنے باپ کو پکار رہا ہے لیکن اس کا باپ اسے جواب نہیں دے پا رہا. جناب زینب نے خطبہ بیان کیا اور اس کے بعد سید سجاد آگے بڑھے اور سید سجاد فرماتے ہیں, منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, سید سجاد فرماتے ہیں سنو جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے, انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بڑا بیٹا علی ابن حسین ہوں, میں اس کا فرزند ہوں جسے فرات کے کنارے ذبح کیا گیا, میں اس کا فرزند ہوں جسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کیا گیا, میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے قتل ہونے کے بعد اس کے اہل حرم کو لوٹا گیا, انہیں قید و اسیر کی صحبتیں جھیلنا پڑی. بس ایک مرتبہ اسی حالت میں جناب سید سجاد خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, یہاں تک کہ ابن زیاد نے حکم دیا ایسا نہ ہو شورش بقا ہو جائے, قیدیوں کو جلدی سے دربار میں لایا جائے, دربار میں لے کر آئے. اور اب جو دربار میں یہ قیدی آئے, ابن زیاد کا وہ جملہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے امیر کو کامیابی دی اور تمہیں ذلیل و رسوا کیا, تو اس موقع پر سید سجاد یہ جواب دیتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے, ارے تو غلط کہہ رہا ہے, الحمدللہ الذی ابلانا, حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا. ابن زیاد جملے کہہ رہا ہے, سید سجاد جواب دے رہے ہیں. بس یہ جو دیکھا 24 برس کا ایک جوان جس کی مائیں بہنیں کھلے سروں کے ساتھ دربار میں موجود ہیں, ارے جس کے گلے میں توک پڑی ہوئی ہے, اس طرح سے مجھ جیسے حاکم کا جواب دے رہا ہے, تیش میں آ گیا, سپاہی کو حکم دیا, اے سپاہی آگے بڑھ, اس کے سر کو قلم کر دے. بس اتنا دیکھنا تھا, جناب زینب آگے بڑھی, خود کو سجاد میں گرایا, ابن زیاد حسین مارا گیا, علی اکبر مارا گیا, کیا بھی تیرا دل نہ بھرا اور کتنا خون بہائے گا. بس ادادارو یہاں زینب نے یہ جملہ کہا اور وہاں جناب سید سجاد یہ فرماتے ہیں, ابل قتل توحدونی, تو قتل کے ذریعے سے مجھے ڈرانا چاہتا ہے, سن قتل ہمارے لیے عادت بن چکی ہے, وہ شہادت و کرامت لنا, اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے. اے ابن زیاد تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے, تو مجھے شہادت سے ڈرا رہا ہے, شہادت ہمارے لیے کرامت ہے, شہادت ہماری میراث ہے. یہ جملے سید سجاد نے کہاں ادا کیے ہیں, ابھی کوفے کا بازار دیکھا ہے, ابھی کوفے کا دربار دیکھا ہے, لیکن اس کے بعد جناب سید سجاد جب شام میں ان تانوں کو سنیں گے, ان برستے پتھروں کو دیکھیں
دیکھیں گے, ان رقاصاؤں کو دیکھیں گے, ان تالی بجانے والوں کو دیکھیں گے, تو ایک مرتبہ شام کے مصائب وہ ہیں کہ اب سید سجاد یہ کہہ رہے ہیں جب کسی نے کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے, مولا شہادت آپ کے خاندان کے لیے کرامت ہے, کوفے میں علی ابن حسین کا یہ نعرہ شہادت ہماری میراث, شہادت ہمارے لیے کرام, لیکن جس وقت ہم شام کے بازار کے مسائل سے گزرے اور اب جو کسی نے کہا مولا مولا شہادت آپ کے لیے کرامت ہے تو پلٹ کے یہ کہا اے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, اگر شہادت ہماری میراث ہے تو کیا یہ بھی ہماری میراث تھی, ماں بہنوں کے کھلے سر ہو بے مکناؤ چادر بیویاں نامحرموں کا مجمع, کوئی تانے دے رہا ہے کوئی پتھر برسا,
اللہ ولعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظهور الحجة القائم علیہم السلام. خداوندا بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندا جو مومنین یہاں پر موجود ہیں, جو بانیان مجلس ہیں, جو منتظمین مجلس ہیں, پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خداوندا ان کی جملہ حاجات کو برلا. خداوندا جو مومنین بیمار ہیں خصوصاً حاضرین میں پر کوئی بیمار ہے, ان کے عزیز کوئی بیمار ہے, اور خصوصاً وہ مومن بھی جس کے لیے بار بار التماس دعا کی جا رہی ہے, پروردگار ان تمام کو بحق بیمار کربلا جلد از جلد شفاء کامل عاجل عطا فرما. خداوندا بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا دنیا میں جہاں جہاں آزادار موجود ہیں, جہاں جہاں آزاداریاں ہو رہی ہیں, جہاں جہاں مومن موجود ہیں, پروردگار ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما. خداوندا پاکستان کو استحکام عطا فرما. خداوندا پاکستان کو امن سکون کا گہوارہ بنا دے. خداوندا افواج پاکستان کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما. خداوندا فوجات علمیہ کی حفاظت فرما. خداوندا براج اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. خداوندا قلب امام زمانہ ہم سے راضی فرما. خداوندا امام زمانہ کے ظہور میں تعزیز فرما. خداوندا ہمیں ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ استقامت کے ساتھ پروردگارہ ہمارا نام امام کے انصار و اصحاب میں شامل ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جملہ مومنین مومنات مرحومین اور محبوبات کے لیے, خصوصاً اس سال جو مومنین شہید ہوئے ان کے لیے, جو علماء اس دنیا سے گئے ان کے لیے, اور مرحوم حسن فقیر, مرحومہ میر جان بنت میر علی, مرحومہ سکینہ بائی بنت غلام علی کے اسماء کو بھی شامل فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الطاهرين. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء. ما دام حسين.